جمعہ 16 مارچ، سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ روس پر امریکی پابندیاں، برطانیہ اور روس کے مابین نئے قضیے کی شروعات۔ ایسے میں برطانوی حزب اختلاف کے سربراہ کی حکومت پر تنقید کیا ظاہر کرتی ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
میرے خیال میں جیرمی کوربن اور ایون یورپ میں کچھ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ کولڈ وار نئے سرے سے شروع ہو جائے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وہ کاروبار کی معلومات مہیا کرنے سے متعلق جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سمن پہ تعاون کریں گے۔ اس سے قبل امریکہ نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں مداخلت اور سائبر حملوں کے الزام میں 19 روسی افراد اور اداروں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ خبر کی تفصیلات تابندہ کوکب سے سنیے۔
یہ سمن 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر نے جاری کیے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ جن روسی افراد اور اداروں پر پابندی لگائی گئی ہے وہ تباہ کن سائبر حملوں میں ملوث تھے اور انہوں نے حساس معلومات اور تنصیبات کو ہدف بنایا تھا۔ پابندی کے فیصلے کو ماسکو کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے سخت ترین اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جوابی اقدامات کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ برطانیہ میں سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی کو زہر دینے پر روس کے 23 سفارتکاروں کو نکالنے کے رد عمل کے طور پر روس برطانیہ کے سفارتکاروں کو ملک سے ضرور نکالے گا۔ احوال بتا رہی ہیں ثنا گلزار۔
قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں آج ایران اور ترکی کے وزراء خارجہ کے ساتھ شام کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ماسکو بھی برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کرے گا۔ دوسری جانب گزشتہ روز برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ کے رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں برطانوی شہر سالزبری میں سرگے سکرپال اور ان کی بیٹی یولیا پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے برطانوی سالمیت پر حملہ قرار دیا۔
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر کی گرفتاری کے لیے حکومت سے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے خصوصی عدالت ملزم پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں اشتہاری قرار دے چکی ہے، لیکن حکومت نے اپنے تئیں ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے انٹرپول سے رابطہ نہیں کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے اپنے حکم میں ملزم پرویز مشرف کی گرفتاری میں مثبت اقدام نہ اٹھانے پر وفاقی حکومت کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔
شام میں باغیوں کے علاقے مشرقی غوطہ میں حکومتی افواج نے دوبارہ شدید بمباری شروع کی ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق حکومت نے 70% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے نازیہ گلزار سے۔
شام کے شمالی علاقے افرین میں امدادی کارکنوں کے مطابق کرد جنگجوؤں اور ترک فورسز کے درمیان جاری جھڑپوں کے باعث 30,000 افراد علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جبکہ دارالحکومت دمشق کے نزدیک مشرقی غوطہ سے تقریباً 20,000 افراد نے انخلاء کیا ہے۔ علاقے میں اب بھی شامی حکومت کی جانب سے بمباری جاری ہے۔ شام میں 7 سال سے جاری جنگ کے باعث 1,20,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4,00,000 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔
امریکہ نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں عراق میں ہونے والے انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کی تفصیلات فاران رفیع کی زبانی۔
امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسے شواہد ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران آئندہ چند روز میں عراق میں ہونے والے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ وہ عراقی سیاست میں کسی قسم کی بھی مداخلت کر رہا ہے۔
امریکی وزیر دفاع نے ایران پر مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور یمن اور شام میں ہتھیار بھیجنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اعلیٰ سطح پہ بات چیت کی درخواست کرے گا تاکہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی منصوبہ بندی کی جا سکے۔ احوال سنیے عبید ملک سے۔
جنوبی کوریا کے صدر ام جونگ سک کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیول دونوں ملکوں کے درمیان اجلاس سے قبل شمالی کوریا کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات سے قبل ہوگی۔ ادھر شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ایک غیر معمولی دورے پر سویڈن پہنچے ہیں۔ پیونگ یانگ کے مطابق دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات کرنا ہے۔ سویڈن ماضی میں بھی واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔
روس میں اتوار کے روز ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے انتخابی مہم جاری ہے۔ تاہم امید کی جا رہی ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن ایک بار پھر 6 سال کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ پوتن 1999 سے پہلے وزیر اعظم اور پھر بطور صدر اقتدار میں ہیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے کا عدالتی حکم۔ بھارتی گلوکار دلیر مہدی کو انسانی اسمگلنگ کے جرم میں 2 برس قید کی سزا۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین کا آغاز روس اور مغرب کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات سے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے بعض روسی شہریوں کے خلاف امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان میں وہ روسی شہری بھی شامل ہیں جن کے خلاف پچھلے ماہ خصوصی تفتیشکار رابرٹ مولر نے بھی فرد جرم عائد کی تھی۔ اب تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تردید کرتے رہے ہیں۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
یہ پہلی بار ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکہ میں 2016 کے انتخابات میں مداخلت کے سلسلے میں روسیوں کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے یہ پابندیاں 19 روسی شہریوں اور 5 تنظیموں پر عائد کی ہیں۔ ان میں وہ 13 شہری اور 3 تنظیمیں بھی شامل ہیں جن کے خلاف 2016 میں امریکی انتخابات کے دوران روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر نے بھی پچھلے مہینے فرد جرم عائد کی تھی۔ روس کی انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 2016 کے انتخابات کے دوران سوشل میڈیا پر اس تنظیم نے امریکہ میں سیاسی افراتفری پھیلانے کے مقصد سے مواد شائع کیا تھا۔ اس تنظیم کے خلاف امریکی تفتیشکار رابرٹ مولر نے بھی فرد جرم عائد کی تھی۔ جن تنظیموں اور شہریوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں 2 روسی انٹیلیجنس ایجنسیاں، فیڈرل سیکیورٹی سروس اور مین انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ اور ان کے کچھ ملازمین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2016 کے انتخابات میں روس صدر ٹرمپ کو فاتح دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ان پابندیوں کے لیے ان 2 روسی تنظیموں اور 6 شہریوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ 2016 کے مارچ مہینے میں یہ لوگ امریکہ کے خلاف سائبر حملوں میں ملوث تھے، جن میں امریکہ کی اہم توانائی کی تنصیبات کو اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ پابندیاں ٹرمپ انتظامیہ کی ان وسیع تر اقدامات کا حصہ ہیں جو مسلسل جاری روسی حملوں سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اب تک صدر ٹرمپ کسی روسی مداخلت سے انکار کرتے رہے تھے اور رابرٹ مولر کی تفتیش کو وقت کا ضیاع کہتے رہے تھے، اور صدر ٹرمپ روس کے ساتھ امریکہ کے روابط بہتر رکھنے کی خواہش بھی ظاہر کرتے رہے تھے۔ جمعرات کو پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ روس کے خلاف ہمیشہ سخت رویہ اپناتے رہے ہیں۔ یہ قطعی غلط ہے کہ روس کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ نے کبھی نرمی سے کام لیا۔ صدر ٹرمپ نے ماضی میں یہ کہا کہ اگر شمالی کوریا جیسے کچھ مسائل کے سلسلے میں روس کی مدد حاصل ہو تو امریکہ روس کے ساتھ کام کرے گا، لیکن صدر ٹرمپ ہمیشہ روس کے خلاف سخت رویہ اپناتے رہے ہیں، اور خاص کر آپ دیکھیں یہ جو روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس کے خلاف کتنے سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ تب تک جاری رہیں گے جب تک روس اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لے آتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا سینڈرز کے الفاظ۔ ان نئی پابندیوں میں شامل تنظیموں اور روسی شہریوں پر امریکہ کے ساتھ تجارت اور امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے امریکہ میں موجود اثاثے بھی منجمد کر لیے جائیں گے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اب ٹرمپ انتظامیہ کی ان پابندیوں کے بعد رابرٹ مولر کی تفتیش کو بھی تقویت ملے گی۔ اس درمیان رابرٹ مولر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی ٹرمپ آرگنائزیشن سے روس کے ساتھ کاروباری مراسم کے سلسلے میں سارے دستاویزات طلب کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مولر اپنی تفتیش کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور روس کے ساتھ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے اراکین کی مبینہ سانٹھ گانٹھ اور اس میں روس کے ساتھ ٹرمپ خاندان کے کاروباری مراسم کی بھی تفتیش شامل ہے۔ امریکہ کی حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی اور حکمراں جماعت ریپبلکن پارٹی کے اراکین کانگریس اور سینیٹرز نے روس کے خلاف ان اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ روس کے خلاف مزید سختی سے پیش آنے کا وقت آ گیا ہے۔ سینیٹر رابرٹ مینینڈز کہتے ہیں
It's far past time that they did it. There is a series of provisions of the law that are pretty mandatory that the administration has not pursued against Russia.
روس کے خلاف مزید سخت اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ کانگریس نے جن قوانین کو منظور کیا ہے جن میں روس کے اقتصادی شعبے اور فوجی ساز و سامان سے متعلق پابندیاں شامل ہیں، ان پر تو ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈس کے الفاظ، یہ پابندیاں ایسے وقت میں عائد کی گئی ہیں کہ جب برطانیہ میں ایک سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی کو زہریلے مواد سے ہلاک کرنے کی کوشش کا الزام روسی حکومت پر عائد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اس سلسلے میں یورپ اور اتحادیوں کا ساتھ دینے کی بھی بات کی ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے ماسکو میں تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے پوچھا کہ امریکہ کی طرف سے نئی پابندیوں کے اعلان پر ماسکو نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے۔
نہیں، روس نے کوئی رد عمل کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہی روس پر امریکہ اور یورپی یونین نے پابندیاں عائد کی ہوئی، اور اسی طرح بدلے میں روس نے بھی یورپی یونین پہ اور امریکہ پہ کچھ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ اگر دو چار پانچ نئی پابندیاں عائد ہو گئی تو اس میں میرا خیال ہے روس کو رد عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رد عمل پہلے سے ظاہر ہے کہ روس ان پابندیوں سے متاثر تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن ان کو مانتا نہیں، کیونکہ یہ کوئی اقوام میں ہوتا تھا کہ عائد کردہ پابندیاں نہیں ہیں۔
کیا روس کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے ان پابندیوں کا، یا یہ کہ وہ جواب میں صرف پابندیاں ہی لگائے گا؟
پابندیاں دو تین قسم کی ہیں، کچھ پابندیاں تو افراد پہ ہیں، کچھ پابندیاں تنظیموں پہ ہیں، کچھ پابندیاں کاروبار کرنے کے سلسلے میں ہیں، کچھ پابندیاں جو ہیں سیاسی نوعیت کی ہیں۔ اب ہر ایک اپنا علیحدہ وینیو ہے، جہاں رکھ بات ہے تجارت کی، جو اہم ترین چیز ہے، کیونکہ معیشت ہی متاثر ہوتی ہے نا پابندیوں سے، بیسکلی تو پابندیاں لگائی سی جاتی ہیں عموماً۔ تو روس نے ڈائیورسیفائی کیا ہے اپنے کاروبار کو، اس نے توجہ دی ہے لاطینی امریکہ کے ممالک کی طرف، اس نے توجہ دی ہے ہندوستان اور یہ ایشیا کے ممالک کی طرف، تو کاروبار ان کا میرے خیال ہے کوئی متاثر تو نہیں ہوا۔ کیا ہوا تھا، سبزیاں وبزیاں پھل والا آتے تھے یورپ سے، امریکہ کے ساتھ تو کاروبار ویسے بھی روس کا نہیں ہے، بہت زیادہ ہمیشہ سے کم ہی رہا ہے۔ تو یہ جو یورپ سے تجارت ہوتی تھی اس کو کمپنسیٹ کر دی ہے ایشیا اور لاطین امریکہ، کچھ حد تک افریقی ممالک نے۔
ڈاکٹر مجاہد مرزا صاحب، ایک اور قضیے کی طرف آتے ہیں، برطانیہ 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا، اس کے جواب میں روسی حکومت کی جانب سے بھی ایسا ہی اعلان سامنے آیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ ہمیں بتائیں گے؟
جی، تفصیل تو اس کی یہ ہے کہ آج ہی جو آفیشلی آج سرگی لوروف نے اس کا اعلان کی ہے، اور اس نے تعداد نہیں بتائی، ہم برطانیہ نے تو 23 کہا ہے لیکن انہوں نے تعداد نہیں بتائی۔ اور یہ سفارتکاروں کو نکالنا یا واپس بھیجنے کا جو کام ہے وہ برطانیہ اور روس کے درمیان کوئی آج سے نہیں ہے، ان کے تو مخاصمت ایک عرصے سے، جب سے رشین امپائر تھی اور برٹش امپائر تھی تب سے چل رہی ہے۔ تو یہ ان کا نکالا جانا کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا، عارضی وہ افیکٹ پڑتا ہے، کاروبار کام جو ہے ڈپلومیٹک کام تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھر سے اسی طرح مناسب ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
موسکو سے یہ تھے تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا۔ ادھر برطانیہ اور روس کے مابین سابق روسی جاسوس پر کیمیائی حملے سے پیدا ہونے والے تنازع میں امریکہ سمیت بعض مغربی ممالک نے برطانیہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، مگر خود برطانوی حزب اختلاف کے رہنما جیرمی کوربن نے برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے روسی حکومت کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دینے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ میں نے برطانیہ کی بات سپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے پوچھا کہ برطانیہ کی سیاسی تاریخ میں یہ کتنی غیر معمولی بات ہے۔
جیرمی کوربن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل تفتیش کی اطلاعات نہیں ہیں کہ فائنل کیا ریزلٹس ہیں، اور کس، یعنی اس میں وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے، جو ہیگ میں ہے، اس کو انوالو کیا جائے اور اس کو بین الاقوامی برادری تک لے جایا جائے، اگرچہ برطانوی حکومت سوچ رہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا ایک خصوصی اجلاس بلایا جائے۔ تو لیکن ابھی تک یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ لوگ جو ہیں وہ کوشچننگ کر رہے ہیں، اور کوئی مکمل جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہے۔ لیکن چونکہ روس کا سب کا ریکارڈ یہی ہے، اور خاص طور پہ 2006 میں لیٹیونکو کے قتل کے بعد، جو اسی قسم کے رشین سپائی تھے اور لندن میں رہتے تھے، تو روس پر بہت سارا نزلہ گر رہا ہے۔ تو ایک قسم کا کنسنسس ہے کہ اس میں رشیا کی، پریزیڈنٹ پوٹن کی انوالومنٹ ہے۔ میرے خیال میں جیرمی کوربن اور ایون یورپ میں کچھ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ کولڈ وار نئے سرے سے نہ کہیں شروع ہو جائے۔
تو ڈاکٹر افتخار ملک، جرمی کوربن تو یہاں تک گئے کہ انہوں نے عراقی صدر، سابق جو صدر تھے صدام حسین کے بارے میں جو وسیع تباہی کے ہتھیاروں رکھنے کا جو دعویٰ تھا اس وقت کی برطانوی حکومت کا، جس میں خود لیبر کی گورنمنٹ تھی ٹونی بلیئر کی، تو اس کا موازنہ کیا ہے موجودہ جو ٹریزا مے نے سٹانس لیا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ موازنہ درست ہے؟
میرا خیال ہے وہ زیادہ شدید قسم کی صورتحال تھی، اس میں بین الاقوامی اپینین جو تھی وہ کافی حد تک عراق پہ حملے کے خلاف تھی، اور جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے اور برطانیہ کے اس وقت کے پرائم منسٹر، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک سنگل فیکٹر ایکسپلینیشن دے کہ صدام حسین کو مورد الزام ٹھہرا کے کسی نہ کسی طریقے سے انویژن جو ہے اس کا ایکسپیڈائٹ کیا جائے، جس کا انہوں نے آلریڈی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ یہاں صورتحال مختلف ہے، اس میں انڈیویجولز انوالوڈ ہیں، نمبر ٹو یہ رشیا کے اپنے پیٹریٹزم کا بھی سوال ہے کہ رشیا میں الیکشن ہونے لگے ہیں، لیکن ساتھ پیوٹن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رشیا نیشنل انٹرسٹ کو کا مکمل دفاع کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور ایک اسٹرانگ مین کا امیج جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اور تیسری طرف وہ ظاہر ہے بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنی پروفائل جو ہے یوکرین کے بعد، سیریا کے بعد اور کرائمیا کے بعد وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ پیرلز ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں پیرلز بھی ملتے ہیں، لیکن ہر واقعے کی اپنی ایک انڈیویجول حیثیت ہوتی ہے۔
اچھا، آپ نے خود ذکر کیا کہ برطانیہ نے اس قضیے کے بعد 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا، اب یہ خبر آئی ہے کہ روس نے بھی اسی طرح کا اعلان کیا ہے کہ وہ کچھ برطانوی سفارتکاروں کو نکال دے گا، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں بات چلی جاتی ہے، سلامتی کونسل میں بات چلی جاتی ہے، وہاں بات معاملات جو ہیں اس پہ بات ہوگی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو ترکی بترکی جواب دیا ہے روس نے، کیا بات یہاں ختم ہو جائے گی، یہ معاملہ یہاں ٹھہر جائے گا یا کشیدگی میں اضافے ہونے کا امکان ہے؟
یہ ابھی جو صورتحال ہے یہ کافی فلوئڈ ہے، اس کے بارے میں ایک حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں، باقی پالیسیز جو ہیں وہ ان کی گرد گھومتی ہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ اس وقت بہت پولرائزیشن ہے برٹن کے اور روس کے درمیان خاص طور پہ، اور نیٹو بھی جو ہے نا وہ کافی اس سے فیل کرتا ہے کہ یوکرین میں اور اس کے علاوہ سیریا میں روس کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک طرف تو یہ مغربی حکمران سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اسرٹیو پالیسیز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کانٹیکٹ لائنز ہیں اور جو ہمارے ڈائیلاگز ہیں ان کو ہمیں ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔
یہ تھے برطانیہ کی بات سپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک۔ اور اب ذکر مشرق وسطی کا، جہاں شام میں امدادی کارکنوں کے مطابق دارالحکومت دمشق کے نواحی محصور زدہ علاقوں سے ہزاروں افراد نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت کے نواح میں واقع مشرقی غوطہ کے قصبے پر شامی افواج تقریباً ایک ماہ سے بمباری کر رہی ہیں۔ تازہ ترین فضائی حملوں میں 31 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار۔
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے زیر محاصرہ علاقے مشرق غوطہ سے 20,000 کے قریب افراد نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ادارے کے مطابق 3 ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد مشرق غوطہ کے 70% حصے پر اسد کی فوج قابض ہو چکی ہے، تاہم علاقے میں شامی حکومت کی جانب سے بمباری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شامی افواج پیش قدمی کرتے ہوئے بتدریج مشرق غوطہ پر اپنا کنٹرول بڑھاتی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے IRC کے ایک رکن کہتے ہیں کہ علاقے میں تازہ کارروائیوں کے دوران 2 اسپتالوں پر بم گرائے گئے۔
میرا مطلب ہے کہ وہ ہر دن پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ہسپتال جس پر حملہ کیا گیا اس میں لگ بھگ 50 افراد زخمی ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔
ادھر امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے، شہریوں کو کھانے پینے اور طبی امداد کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کے صدر پیٹر مورر نے زیر محاصرہ علاقوں کا دورہ کیا، انہوں نے کہا کہ علاقے میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔
I'll probably remember the boy who مجھے یاد ہے جب ایک لڑکا مشرقی غوطہ کی ایک گلی میں میری طرف آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس پانی کی کوئی چھوٹی بوتل ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ صورتحال کس حد تک بدترین ہو چکی ہے. دنیا کی دوسری جگہوں کو دیکھنے کے بعد جب میں مشرقی غوطہ آیا تو محسوس ہوا کہ حالات کتنے ابتر ہیں.
The situation is at the present moment in East Ghouta.
دوسری جانب شام کے شمالی علاقے افرین میں امدادی کارکنوں کے مطابق کرد جنگجوؤں اور ترک فورسز کے درمیان جاری جھڑپوں کے باعث 30,000 افراد علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. کردوں نے ملک میں تیل کی دولت سے مالا مال شمال مشرقی علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کیا ہوا ہے, جبکہ ترکی کے حمایت یافتہ عرب باغی شمال مغربی خطے میں اپنا قدم جمانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ترکی کی جانب سے کردوں کے اکثریتی علاقے افرین پر شدید حملے جاری ہیں. ملک میں جاری اس جنگ پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں ایک بار پھر کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں ترکی, روس اور ایران کے وزرائے خارجہ نے شام کی صورتحال پر قازقستان میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. اس موقع پر ترکی کے وزیر خارجہ نے مشرق غوطہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کو بمباری کا نشانہ بنانا ناقابل برداشت ہے.
علاقے میں کشیدگی میں واضح کمی ہوئی ہے, لیکن جنگ بندی کی خلاف ورزی باعث تشویش ہے. خاص طور پر مشرقی غوطہ میں صورتحال تباہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہے. آج ہم اس موضوع پر بحث کر رہے ہیں کہ مشرقی غوطہ میں صورتحال کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جو حکومت کی پیدا کرتا ہے. اعتدال پسند حزب اختلاف اور شہری شدت پسند گروہوں کا ساتھ نہ دیں. ہمیں ان کو الگ کرنے کے لیے نتیجہ خیز حکمت عملی کی ضرورت ہے.
شام میں 7 سال سے جاری جنگ کے باعث 1,20,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں. ان میں سے 56,00,000 افراد کو پناہ کی تلاش میں دوسرے ممالک کا رخ کرنا پڑا, جبکہ 61,00,000 افراد ملک کے اندر ہی دربدری کا شکار ہیں. شام کی اس خانہ جنگی میں 4,00,000 کے قریب افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے.
شام کی صورتحال یہ تھی نازیہ گلزار. اور اب پاکستان چلتے ہیں, جہاں صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا کے ایک گاؤں کوٹ عمرانہ سے ایچ آئی وی اور ایڈس کے مریض سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ماہ اس گاؤں سے 2,700 سے زیادہ نمونے حاصل کیے گئے تھے. اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق ان میں سے 100 سے زیادہ افراد میں ایچ آئی وی اور ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے. لاہور سے نمانگار عمر دراز کی رپورٹ.
مقامی محکمہ صحت کے حکام کو خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی نتائج آتے رہیں گے ویسے ہی یہ تعداد مزید بڑھے گی. سرگودا کے مقامی محکمہ صحت کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ 100 سے زائد مریضوں کو سرگودا میں کوٹ مومن میں قائم کردہ اسپیشل سینٹر میں رجسٹر کیا جا چکا ہے. یہ خصوصی سینٹر گزشتہ ماہ لیے گئے نمونوں کے ابتدائی نتائج آنے کے بعد قائم کیا گیا تھا, جب 35 کیس سامنے آئے تھے. یہاں ایچ آئی وی اور ایڈز کے مریضوں کو رجسٹر کرنے کے بعد مفت علاج معالجہ فراہم کیا جاتا ہے. کوٹ عمرانہ یہاں سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ان کا کہنا تھا کہ اب تک رجسٹر ہونے والے زیادہ تر مریضوں میں ایچ آئی وی وائرس کی منتقلی کی وجہ عطائی ڈاکٹر نظر آتے ہیں. تقریباً 90% سے زیادہ مریضوں نے یہی بتایا ہے کہ انہوں نے عطائیوں سے سرنج کے ذریعے انجیکشن لگوائے ہیں. تاہم ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسی دیگر بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے اسپیشل میڈیسن یونٹ سرگودا شہر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سن 2008 میں قائم کیا گیا تھا. یہاں بھی مختلف علاقوں سے آنے والے ایچ آئی وی اور ایڈز کے مریض پہلے ہی سے رجسٹرڈ ہیں. اسپیشل میڈیسن یونٹ کے انچارج ڈاکٹر سکندر حیات نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ درست ہے کہ عطائی ایچ آئی وی اور ایڈز کے وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا سبب ہو سکتے ہیں.
سرگودا میں اس وقت 8,000 کویک ہیں. ڈسٹرکٹ سرگودا میں 8,000 کم و بیش 8,000, ہر گاؤں میں 4, 5, 6, 7, وہ جس نے مطلب ہے کہ ٹوٹل لینے 10-20 روپے پیشنٹ کے, وہ 10 روپے کی سرنج کو نہیں استعمال کر سکتے. یہی ریزن بن رہی ہے مین ریزن جو ہمیں مطلب یہاں پہ لب مل رہی ہے نا, وہ یہ ہے.
ان کا کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب میں عطائیوں کے خلاف آپریشن کرنا یا ان کا خاتمہ کرنا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام ہے, جو ڈاکٹروں کو منظم کرنے کے علاوہ اسی مقصد کے لیے سن 2010 میں قائم کیا گیا تھا. تاہم اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ایک ہی گاؤں سے اتنے زیادہ ایچ آئی وی اور ایڈز کے مریض سامنے آنا اور ان میں وائرس کے پھیلاؤ کا سبب عطائی ہونا تشویشناک بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود اور ضلع سرگودا کے دیگر ڈاکٹر اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہیلتھ کیئر کمیشن کی اس مبینہ نااہلی کے خلاف احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ضلع سرگودا کے ریجنل مینیجر عامر سلیم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر مختلف دیہاتوں میں عطائیوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر 20 سے 25 ایسے عطائیوں کے دواخانے بند یا سیل کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق صوبہ بھر میں 6300 سے زیادہ عطائیوں کے دفاتر یا دواخانے سیل کیے گئے ہیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اچھا، تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان سپر لیگ میں آج کے پہلے میچ میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 173 رنز کا ہدف پشاور نے 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ جیت کے ساتھ ہی پشاور نے پلے آف میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں پہلے ہی پلے آف میں پہنچ چکی ہیں۔ پلے آف کی چوتھی ٹیم کا فیصلہ پی ایس ایل کے آخری میچ میں ہوگا، جو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کراچی کی جیت کی صورت میں وہ بھی پلے آف میں کوالیفائی کر لے گی۔ دوسری صورت میں ملتان اور کراچی کے درمیان پوائنٹس برابر ہو جائیں گے اور دونوں کے درمیان فیصلہ رن ریٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نامہ نگار عبدالرشید شکور نے ان سے پوچھا کہ پی ایس ایل میں اپنی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں، تو ان کا جواب تھا،
اکانومی میری بہت اچھی رہی ہے، کوشش کر رہا ہوں اب پی ایس ایل میں کہ اچھا پرفارم کروں، پاکستان ون ڈے میں انشاءاللہ کم بیک کرنا چاہتا ہوں۔ پی ایس ایل کا آخری میچ ہے، جس کے بعد تو ہمارے پاس 1 مہینہ ہے جس میں ہم اس کے لیے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ سیریز کے لیے۔ انگلینڈ میں خاص کر آپ کو الگ بالنگ، ٹیسٹ میں الگ بالنگ کرنی پڑتی ہے، تو نیٹ میں اس پہ کوشش۔
نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم کے خلاف دوسرا T20 انٹرنیشنل 106 رنز سے جیت لیا ہے۔ مطلوبہ ہدف 186 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 79 رنز ہی بنا سکی۔ ٹینس میں عالمی نمبر 1 پلیئر روجر فیڈرر نے جنوبی کوریا کے جو ہیونا کو شکست دی اور انڈین ویلز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دفاعی چیمپئن فیڈرر کی یہ مسلسل 16ویں فتح تھی۔ ان کی نگاہیں 6ٹی بار اس ٹائٹل کی جیت پر ہیں۔ خواتین مقابلوں میں وینس ولیمز نے کارلا سوارز نوارو کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کر انڈین ویلز ماسٹرز کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا۔ فٹ بال میں چیمپئنز لیگ کے ڈراز کا اعلان ہو گیا ہے۔ کوارٹر فائنل میں پریمیئر لیگ لیڈرز مینچسٹر سٹی کا مقابلہ حریف ٹیم لیورپول سے ہوگا۔ ریال میڈرڈ کی ٹیم اٹالین چیمپئن یوونٹس کے مد مقابل ہوگی، جبکہ روما کی ٹیم بارسلونا اور سیویا بائرن میونخ کا سامنا کرے گی۔
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز۔ صبح خیبر پختونخوا میں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت تنظیموں کے خلاف کارروائی، کیا بوتل بند پانی میں پلاسٹک کے باریک ذرات انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی آنے کو ہیں۔ یہاں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وہ کاروبار کی معلومات مہیا کرنے سے متعلق جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سمن پہ تعاون کریں گے۔ اس سے قبل امریکہ نے گزشتہ صدارتی انتخاب میں مبینہ مداخلت اور سائبر حملوں کے الزام میں 19 روسی افراد اور اداروں پر پابندی لگانے کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کریں۔ شام میں باغیوں کے علاقے مشرقی غوطہ میں حکومت حکومتی فوج نے دوبارہ شدید بمباری شروع کی ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق حکومت نے 70% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ کرملین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر کیے جانے والے کیمیائی حملے کے کیس میں صدر ولادیمیر پوتن کا نام لینا سفارتی اصولوں کی ناقابل معافی خلاف ورزی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور اب براہ راست پشاور میں نامہ نگار عزیز اللہ خان کے پاس چلتے ہیں، جہاں سے اطلاع ہے کہ صبح خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت تنظیموں کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ عزیز اللہ خان، کیا تفصیل ہے اس کارروائی کی؟
یہ پشاور میں جو مقامی انتظامیہ ہے، انہوں نے محکمہ داخلہ کے حکم پر یہاں پر ایک حد بھی جاری کیا، جس میں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کی جو دفاتر ہیں یہاں پر ان کو بند کر دیا ہے، جبکہ انہی تنظیموں کے جو زیر انتظام 3 مدرسے اور 2 مساجد ہیں، ان کو انہوں نے محکمہ اوقاف، جو سرکاری ادارہ محکمہ ہے، اس کے حوالے کر دیے ہیں کہ وہ ان کو کریں گے۔ یہاں پر میری جو سرکاری ذرائع سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے محکمہ داخلہ انہوں نے ان سے کہا تھا، اور پھر کوئی گزشتہ ہفتے اس کے بارے میں یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے خط بھی جاری کیا گیا تھا، جس کمشنر کو بھیجا گیا تھا کہ یہ دفاتر بند کیے جا رہے ہیں۔ تو ذرائع نے اپنا نام تو ظاہر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے لاہور میں بھی اسی طرح کے یہ دفاتر بند کر دیے گئے تھے، تو اب یہاں پشاور میں بھی یہ دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔
تو عزیز اللہ، انہی 2 تنظیموں کے دفاتر یا جو ان کے زیر انتظام ادارے ہیں، انہیں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟
بنیادی طور پہ کوئی وجہ تو انہوں نے اس طرح نہیں بتائی کہ ان کو کیوں بند کیا گیا، لیکن جس طریقے سے پہلے ایک یہ حافظ سعید صاحب کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ جو بات ہو رہی تھی، امریکہ کی جانب سے بھی یہ پریشر پاکستان حکومت پہ تھا، اور پھر بھارت بھی اسی طرح کے اس پہ زور دیتا رہا ہے، تو ان کا یہ تھا کہ اس تنظیم کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ اور جو گزشتہ ماہ بھی اس طرح کی ایک موو چلی تھی، جب پاکستان کا نام ایف اے ایف میں ڈالا گیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ تھا کہ پاکستان شاید اب ان تنظیموں کے خلاف کاروائی کرے۔ کچھ عرصہ حافظ سعید کو لاہور میں نظر بند بھی کیا تھا، ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد عدالتوں سے ان کی رہائی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ تو اب یہاں پر پشاور میں اگرچہ جماعت الدعویٰ کوئی اتنی متحرک جماعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے آفیسز یہاں پر تھے، تو ان کے خلاف بھی اب کاروائی کی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے تحت پولیٹیکل سیاسی اپنی ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں، اس میں انہوں نے یہاں پر اپنا ایک امیدوار این اے فور پہ انہوں نے اپنا وہ کیا تھا، جس میں تقریباً 5,000 سے زیادہ ووٹ یہاں پر حاصل کیے تھے۔
اچھا عزیز اللہ، یہ بتائیے مختصراً کہ جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے، ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
ان کے دفاتر یہاں پر میں نے مسلسل انہیں ٹرائی کرتا رہا ہوں، ان کے جو یہاں پر نمائندے ہیں یا جو یہاں پہ ان کے لیے اس تنظیم کے تحت، ان کے نمبر مسلسل بند آ رہے ہیں، ان کو میں نے میسجز بھی کیے اور ان سے میں نے رابطے کی بہت کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے عزیز اللہ خان، پشاور سے اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب دیگر موضوعات۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنے کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ پرویز مشرف کو گرفتار کر کے خصوصی عدالت کے سامنے پیش کرے۔ اس سے پہلے سابق فوجی صدر کے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں بھی انٹرپول سے رابطہ کیا جا چکا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ۔
یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی گرفتاری کے لیے حکومت کو انٹرپول سے رابطہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے خصوصی عدالت ملزم پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں اشتہاری قرار دے چکی ہے، لیکن حکومت نے اپنے تئی ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے انٹرپول سے رابطہ نہیں کیا۔ سابق فوجی صدر کے بیرون ملک چلے جانے کے بعد حکومت کا موقف تھا کہ انہوں نے ملزم کو سپریم کورٹ کے حکم پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے اپنے حکم میں ملزم پرویز مشرف کی گرفتاری میں مثبت اقدام نہ اٹھانے پر وفاقی حکومت کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ موجود ہے، اور اس تناظر میں حکومت نہ صرف ملزم کی اس ملک میں موجود جائیداد کو کرک کر سکتی ہے، بلکہ پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی لگانے اور آئین کو معطل کرنے پر ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر اس مقدمے میں موت کی سزا ہے۔ آئین شکنی کے اس مقدمے میں ملزم پرویز مشرف پر فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے۔ دوسری طرف سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ضمن میں انہوں نے سیکورٹی کے لیے حکومت کو درخواست دی ہے۔ ملزم پرویز مشرف کی طرف سے وطن واپس آنے کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں پرویز مشرف کی طرف سے سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست موصول ہو گئی ہے، جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی ضلع قلعہ سیف اللہ میں ایک گھر میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ 1000 کلو سے زیادہ بارودی مواد کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا، جو کہ گھر کے اندر ایک ٹریکٹر ٹرالی میں موجود تھا۔ حکام نے اس دھماکے میں 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
یہ دھماکہ گزشتہ شب قلعہ سیف اللہ شہر سے اندازاً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر شفقت انور شاوانی نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ دھماکہ قلعہ اسٹیشن میں واقع شیخ عبد الجوگزی نامی شخص کے گھر میں ہوا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے گھر کے متعدد کمرے زمین بوس ہو گئے۔ اس دھماکے کے حوالے سے قلعہ سیف اللہ کے مقامی صحافی نظام الدین کاکڑ سے فون پر رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا۔
12 کمرے کے میں نے خود گنا تھا، وہ بالکل مسمار تھے۔ زمین میں اتنے بڑا کھڑا کھولا تھا کہ 15 فٹ نیچے کھڑا تھا۔
سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں گھر کے سربراہ شیخ عبد الجوگزی سمیت 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اگر سرکاری حکام نے 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی، تاہم مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں زیادہ ہیں۔ نظام الدین کاکڑ نے بتایا کہ دھماکے کے باعث ہلاک ہونے والوں کے جسمانی اعضاء دور دور تک جا گرے تھے۔
بکھرے ہوئے گوشت لوگ اٹھا کے لا رہے تھے، تقریباً 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر سے لوگ ٹکڑے ٹکڑے گوشت لا رہے ایک جگہ پہ۔
قلعہ سیف اللہ پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے فضا سے کسی چیز کے مکان پر گرنے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ ایک ٹریکٹر میں موجود دھماک خیز مواد پٹنے کی وجہ سے ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹریکٹر اسی گھر میں موجود تھا۔ دھماکے سے متعلق ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹریکٹر کی ٹرالی میں لکڑی بھی پڑی تھی۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ ٹریکٹر کی ٹرالی سے چیزیں اتارتے ہوئے اس میں پڑے ہوئے دھماک خیز مواد کو لگنے والی کسی رگڑ کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہوگا۔ جبکہ شہری دفاع کے حکام کے مطابق دھماکے کی شدت اس لیے زیادہ تھی کہ ٹرالی میں 1000 کلو سے زائد دھماک خیز مواد تھا۔ یہ دھماک خیز مواد اس گھر میں کیوں لایا گیا تھا اور یہ کس کا تھا؟ حکام کے مطابق اس سلسلے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں ریاست بہار میں ارریا کے ضمنی پارلیمانی انتخابات میں لالو یادو کی پارٹی راشٹریہ جنتا دل کی جیت کے بعد جشن کی ایک ویڈیو سے تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ اس ویڈیو میں جیتنے والے امیدوار سرفراز عالم کے حامی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ پولیس ویڈیو کی صداقت کی جانچ کر رہی ہے، جبکہ ویڈیو میں نظر آنے والے 2 مسلمان نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
بہار کے ارریا پارلیمانی حلقے کے ضمنی انتخاب کی انتخابی مہم کے دوران ہی اس وقت تنازع پیدا ہو گیا تھا جب بی جے پی کے رہنما اور مرکزی وزیر گرراج سنگھ نے کہا کہ اگر لالو یادو کی پارٹی راشٹریہ جنتا دل یعنی آر جے ڈی کے امیدوار سرفراز عالم یہاں سے جیت گئے تو ارریا دہشت گردوں کا گڑھ بن جائے گا۔ گرراج سنگھ نے سرفراز عالم کی جیت کے بعد اپنا یہ بیان دہرایا۔
ایک کٹر پنتھی وچار دھارا کو انہوں نے جنم دیا ہے جو کیول بہار کے لیے خطرہ نہیں ہوگا بلکہ آنے والے دنوں میں دیش کے لیے خطرہ ہوگا، وہ آتنکوادیوں کا گڑھ بنے گا۔
لیکن آج ایک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد یہ تنازع اور شدت اختیار کر گیا۔ اس ویڈیو میں بعض نوجوانوں کو آر جے ڈی کی جیت کا جشن مناتے ہوئے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پولیس نے اس ویڈیو میں دکھائے گئے 2 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، تیسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ارریا کے سینئر پولیس افسر ایس کے سنگھل نے بتایا،
دھارا اس میں 153A 295A 295B
505 बी, 501, 34 और 66 ए आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत मामला दर्ज है और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के जो दो एक्यूज्ड हैं उनको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया।
लालू यादव के बेटे और आरजेडी के सरबराह तेजस्वी यादव ने कहा कि इस वीडियो की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने शक का इजहार करते हुए कहा कि हो सकता है कि इस वीडियो में आवाजों को मस्क किया गया हो।
जब तक टेप जो है उसमें वॉइस का जो है फोरेंसिक लैब से जब तक टेस्ट नहीं करा जाएगा। क्या पुलिस ने फोरेंसिक लैब से टेस्ट कराया? डॉक्टर हो सकता है।
आरजेडी के एक रुकन पार्लियमान ने भी वीडियो की सदाकत से इनकार किया है।
हम लोग सेकुलर लोग हैं और हमारी पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमारे लोग नहीं है।
फर्जी खबरों और फेक न्यूज पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की आवाजों के तजिए के बाद कहा है कि वीडियो में आवाजों को बदलने के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। उसका कहना है कि बाज मकामात पर होठों के हिलने और आवाजों में मेल की कमी नजर आती है। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज बिहार के सरहदी अजला है और यहाँ मुसलमानों की आबादी दूसरे जिलों से ज्यादा है। इन इलाकों में लालू यादव की जमात का असर ज्यादा है। पुलिस फिलहाल इस वीडियो की तफ्तीश कर रही है। अगर इस वीडियो में आवाजें बदली गई हैं तो फिर असल वीडियो भी जल्द ही सामने आना चाहिए। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
और अब जरा सुनिए कि ये किस नामवर गुलकार की आवाज है। जी हाँ, यह हैं मशहूर पंजाबी गुलकार दलेर मेहंदी, मगर आज उनका जिक्र गुलकारी नहीं बल्कि जराइम की दुनिया के हवाले से हो रहा है। भारतीय रियासत पंजाब के ज़िला पटियाला की एक अदालत ने दलेर मेहंदी को इंसानी स्मगलिंग के एक मुकदमे में 2 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। मैंने इस मुकदमे की तफसील जानने के लिए चंडीगढ़ में बीबीसी पंजाबी के नामानिगार अरविंद छाबड़ा से पूछा कि इस केस का पस मंज़र क्या है।
जी देखिए, इस तरह के आरोप लग रहे थे दलेर मेहंदी और उनके भाई पर कि ये लोग हिंदुस्तान से कुछ लोगों को पैसे लेकर, जो जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए भी कुछ लोगों से ले लेते थे आरोपों के मुताबिक, उनको ये वादा करते थे कि हम आपको अमेरिका और इस तरह की कंट्रीज में आपको छोड़ देंगे। इस तरह के कुछ आरोप सामने आए। एक कंप्लेनेंट जो है साल 2003 में जो एक सबसे पहली शिकायत दर्ज हुई थी उसके मुताबिक जो पटियाला के शख्स हैं उन्होंने पटियाला में, पंजाब में जो पटियाला शहर है वहां पर ये कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उन्होंने पैसे भी ले लिए और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और इसके बाद वो पैसे जो है वापस भी नहीं कर रहे। तो ये इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था साल 2003 में, जिसका अब फैसला आया है। इस शिकायत के बाद कई और भी इस तरह की शिकायतें आई थी पुलिस के पास कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है।
तो अरविंद, अदालत ने अपने फैसले में कहा क्या है?
ये अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है इस मामले में और इसके अलावा अदालत ने जुर्माना भी लगाया है दलेर मेहंदी पर, और लेकिन दलेर मेहंदी को इसमें जमानत मिल गई है। जो 3 साल से कम सजा जब मिलती है तो जमानत मिलनी थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि सजा 2 साल की थी तो इस पर जमानत मिल चुकी है। अब दलेर मेहंदी जो है इसमें अपील फाइल करेंगे सेशंस कोर्ट में, उसके बाद देखना है कि क्या फैसला होता है वहां पर।
यह थे हमारे साथी अरविंद छाबड़ा। साइंसदानों के मुताबिक बोतल में मिलने वाले पानी में प्लास्टिक के बारीक जर्रात पाए गए हैं। ऑर्ब मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों के कहने पर की गई इस तहकीक के दौरान दुनिया की 11 बड़ी कंपनियों की तैयार करदा पानी की बोतलों के 250 बोतलों का तजज़िया किया गया और कुछ बोतलों में ये ज़र्रात पाए गए। तफसील के साथ हमारे साथी असद अली से।
पीने के पानी की बोतलें दुनिया भर में रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन ऑर्ब मीडिया के सहाफ़ियों के कहने पर की गई तहकीक में गैर मतवक्क तौर पर इस पानी में प्लास्टिक के ज़र्रात पाए गए हैं। ये टेस्ट रियासत न्यूयॉर्क के तजर्बा गाह में 250 से ज़्यादा बोतलों पर किए गए। इस तजर्बे में प्लास्टिक के ज़र्रात से चिपकने वाला एक ख़ास रंग इस्तेमाल किया गया। औसतन 1 लीटर में 10 बड़े ज़र्रात पाए गए। हर प्लास्टिक का ज़र्रा एक आम इंसानी बाल से ज़्यादा मोटा था। छोटे ज़र्रात भी औसतन फ़ी लीटर 314 थे, जो गालिबन प्लास्टिक ही के थे, मगर इसकी तस्दीक नहीं हुई। इस वक्त माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में किसी तरह के जवाबत नहीं हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की प्रोफेसर शेरी मेसन कहती हैं,
اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. یہ مقدار خطرناک نہیں مگر قابل تشویش ضرور ہے, خاص طور سے اگر آپ روزانہ ایک سال تک صرف بوتل کا پانی پیئیں. اس طرح سے پلاسٹک کے ہزاروں ذرات آپ کے جسم میں محض بوتل کا پانی پینے سے داخل ہو رہے ہیں.
ہم نے اس تحقیق میں شامل تمام کمپنیوں سے بات کی. نیسلے نے ہمیں بتایا کہ اپنی تمام مصنوعات میں آج تک انہیں ٹریس لیول سے زیادہ ذرات نہیں ملے. ڈینون نے, جو ایویون کے نام سے پانی کی بوتلیں بناتی ہے, کہا کہ طریقہ کار غیر واضح ہے اور مائکرو پلاسٹکس کے بارے میں ضوابط موجود نہیں. کوکا کولا کا کہنا ہے کہ مائکرو پلاسٹک ہر جگہ موجود ہیں اور انتہائی احتیاط سے بنی مصنوعات میں بھی کم مقدار میں پائے جا سکتے ہیں. برٹش فوڈ اسٹینڈرڈز ایجنسی کہتی ہے کہ پلاسٹک کے باریک ذرات سے نقصان کا خطرہ نہیں, مگر عالمی ادارہ صحت اس پر نظر ثانی چاہتا ہے اور سائنسدان مزید تحقیق کا مطالبہ کر رہے ہیں. یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا کے اینڈریو میز:
میرے خیال میں جیسے جیسے مائکرو پلاسٹکس کی موجودگی اور اس کے ممکنہ نقصانات کے بارے میں ہماری آگہی بڑھ رہی ہے, ہمیں اس خطرے کو کم کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مستقبل میں کسی مسئلے کا شکار نہیں بنیں.
جہاں پانی کی سپلائی آلودہ ہے, وہاں بوتل کا پانی محفوظ ہے. تاہم اس تحقیق سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ پلاسٹک آخر جاتا کہاں ہے اور اس کے چھوٹے ذرات کہیں صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہیں.
یہ تھے اسد علی, اور اب ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے.
خبر یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز 3 میچز کھیلیں گے, مگر یہ میچز وہ کراچی میں کھیلیں.
The promotion this year was not up to the mark.
پہلے 2 PSLs میں آپ کو اٹریکشن تھی کہ جی کوئی نئی چیز ہے.
ساری عمران دے ٹور ہوئے اگلے جہان جائیے, شالا اوتھے بھی لاہور ہوئے.
کراچی میں کرکٹ کی رونقیں پھر سے بحال, PSL تماشائیوں سے خالی, وجہ کمزور مارکیٹنگ یا کچھ اور؟ اور لاہور قلندر کا سب کچھ گنوا کر دیر سے جاگنا. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم سے سلام. PSL کا لیگ مرحلہ اختتام کے قریب ہے. اس وقت لیگ کا آخری میچ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہے, جبکہ اتوار کے روز دبئی میں پہلا پلے آف کھیلا جائے گا, جس کی فاتح ٹیم 25 مارچ کو کراچی میں ہونے والے فائنل میں جگہ بنا لے گی. کراچی والوں کے لیے فائنل کی خوشی پہلے ہی کیا کم تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے یہ نوید بھی سنا دی کہ آئندہ ماہ پاکستان کے دورے پر آنے والی ویسٹ انڈین ٹیم 3 T20 میچز بھی کراچی میں کھیلے گی.
خوشخبری یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز 3 میچز کھیلیں گے, مگر یہ میچز وہ کراچی میں کھیلیں گے.
یہ خوشی تو اپنی جگہ اہم, لیکن پاکستان سپر لیگ میں ابھی تک شائقین کی غیر معمولی دلچسپی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ دبئی اور شارجہ کے میدان نہیں بھر سکے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کرتے ہیں.
آپ کا ایک پرسیپشن ہے کہ جی اسٹیڈیم خالی ہیں, کچھ حد تک صحیح بھی ہے خالی ہیں, مگر جب ہم کمپیئر کرتے ہیں PSL 1 اور PSL 2 کے ساتھ تو ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے. ابھی تک ڈیٹا کیا شو کرتا ہے ہمارے پاس آف ٹکٹ سیلز اینڈ اٹینڈنس؟ ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ دبئی میں پکچر وہی ہے جو پچھلے سال تھی, لگ بھگ نو میجر سگنیفیکنٹ ڈفرنس ان ٹرمز آف اٹینڈنس سو فار, اور شارجہ میں اٹس بیٹر دین لاسٹ ایئر. دبئی ڈی ٹی سی ایم نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اب کیونکہ وہ 5% VAT لگ گیا, اب دے ڈونٹ الاؤ اس ٹو گیو اوے فری انٹری اور فری ٹکٹس. دس از اے ریکوائرمنٹ دیٹ وی ہیو ٹو فالو, ناٹ مور دین 10%, اور وہ بھی جو ہم آلریڈی دے چکے ہوتے ہیں ٹو آر اسپانسرز اینڈ ادرس. سو آور ابلٹی ٹو پش پیپل ان از ناؤ ریسٹرکٹیڈ, اور ہم نے ایجنٹس کو بھی انکریج کیا ہے, اس کے باوجود وہ رسپانس نہیں آ رہا جو ہمارا خیال تھا آنا چاہیے, اور اس کی وجوہات میں نے کچھ آپ کو بتائی ہیں. کچھ ہماری طرف سے پرابلمز ہیں, کچھ ادھر سے پرابلمز ہیں.
میں نے اس سلسلے میں خلیجی اخبار گلف نیوز کے سینئر صحافی کے آر نائر کو زحمت دی, جو ایک طویل عرصے سے متحدہ عرب امارات میں ہونے والی کرکٹ کی کوریج کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ PSL اس بار پہلے جیسا رنگ نہیں جما سکی, کیوں؟
I personally feel that the promotion this year was not up to the mark. When it was first held here,
اس بار PSL کی تشہیر اس انداز سے نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی. پہلی بار جب PSL یہاں ہوئی تھی تو اس کی بڑی اہمیت تھی, ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی خوب تشہیر کی گئی. دوسری بار جب ہوئی تھی तो पीसीबी ने यहां दुबई में ड्राफ्टिंग की तकरीब मुनक्किद की और जो तैयारी की गई वो भी अच्छी थी। लेकिन इस बार सब कुछ पाकिस्तान में हुआ जिसमें जर्सी की रुनुमाई से लेकर ड्राफ्टिंग शामिल है और यहाँ के मकामी मीडिया में कोई खबर नहीं थी। जब आप किसी मुल्क में कोई इवेंट मुनक्किद करते हैं तो जब तक वहाँ की मकामी कम्युनिटी और मीडिया को शरीक नहीं करते आपको कामयाबी नहीं मिलती। यही कुछ इस बार पीएसएल में हुआ है।
मैंने इस सिलसिले में साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान से भी बात की जो इस वक्त पीएसएल की कमेंट्री के लिए यहाँ मौजूद हैं। बाजिद खान से मैंने पूछा कि पाकिस्तान सुपर लीग में शायकीन की बहुत ज्यादा दिलचस्पी न होने की बड़ी वजह क्या है।
देखिए, जाहिर है पहले पीएसएल में तो बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ थी, लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। अब मेरे ख्याल टाइम आ गया है कि पीएसएल को पाकिस्तान लेके जाया जाए, वहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है। पहले दो पीएसएल्स में आपको अट्रैक्शन थी कि जी कोई नई चीज़ है, कोई नए स्टार्स हम देख रहे हैं। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरा ख्याल है कि वो भी एक एस्पेक्ट है कि हाँ जी चलो देख लिया यार, एक दफ़ा देख, एक मैच देख लेंगे, दो मैच देख लेंगे। और ओवरऑल मेरे ख्याल यूएई में इतनी ज़्यादा क्रिकेट होगी है, शारजा में आए दिन मैचेस हो रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल जो क्रिकेट फनेटिक्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्स को देखना है उनको काफी मौके मिल ही जाते हैं। तो आउट ऑफ द वे जाके अगर आप पूरा एक दिन निकाल के आप दुबई स्टेडियम स्पेशली, क्योंकि मुश्किल है यहाँ पे आना, बड़ा मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल इसमें हम कह तो सकते हैं कि मार्केटिंग का हो सकता है, लेकिन आप अंदाजा ये लगाएं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो आपने यूएई में मार्केटिंग करनी है जहां पे क्रिकेट का कोई कल्चर नहीं है, ऊपर से आपने मार्केटिंग ऐसे करनी है कि इतना ज्यादा इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा लोगों को मैच में आने का कि फिर वो तो एक तरह से नुकसान में बात चली जाती है।
पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों में लाहौर कलंदर की कारकर्दगी इस बार भी मायूस कुन रही। पहले 6 मैचों में शिकस्त के बाद वो प्लेऑफ की दौड़ से ही बाहर हो गई। जो मैचेस उसे पहले जीतने थे वो उसने बाद में जीते, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने लाहौर कलंदर के चेयरमैन फवाद राणा को जहमत दी और उनसे पूछा कि क्या नहीं लगता कि ये कारकर्दगी किसी भयानक ख्वाब की तरह है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी कि एक भयानक ख्वाब, खौफनाक ख्वाब, बल्कि जो पूरा साल हमने जो मेहनत की और जो हम बच्चों को ट्रायल लेते रहे कश्मीर से लेके लैया तक गए और उसके बाद जितनी हमने मेहनत की है, ये जो परफॉर्मेंस थी ये बिल्कुल मेरी तवक्कात के मुताबिक नहीं थी, पूरे लाहौर की तवक्कत के खिलाफ थी, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक मायूस कुन बात थी।
मेरा फवाद राणा से अगला सवाल था कि इस मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है, कप्तान, कोच या खिलाड़ी।
ब्रेंडन मैकलम एक बहुत बड़ा आदमी है, उसने दुनिया को प्रूव किया है और बहुत दफा प्रूव किया है पूरी दुनिया की फ्रेंचाइज के अंदर, ही इज अ बिग क्राउड पुलर। आकिब जावेद किसी तारफ का मुताज नहीं है, आकिब जावेद की एक क्रेडेंशियल्स हैं। अब हमें उसमें रिजल्ट नहीं मिला, मैं उसको किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं किसी के बारे में उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरा तरीकेकार नहीं है और मैं इसी टीम पे बिलीव करता हूं और यही आगे हमें लेके चलेंगे। मैं बड़ा एक उम्मीद पसंद आदमी हूं और जो लाहौर है वो उसकी भी एक, आपको पता है कि एक जिंदा दिली है। और अगर कोई मेरे, कोई मुझे मेरा फनी बनाता है, कोई वीडियोज बनाता है, मेरी पिक्चर्स बनाता है, ये उनकी मोहब्बत है, ये मैं उसको कहूँगा। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, सारी उमरां दी टौर होवे, सारी उमरां दी टौर होवे, अगले जहान जाइए शाला उथे भी लाहौर होवे।
फवाद राणा से मेरा आखिरी सवाल उमर अकमल से मुतालिक था कि उनका मसला है क्या।
देखिए, उमर अकमल हमारे प्लैटिनम कैटेगरी के हैं और आपको पता ही है एज पर द लॉ हमें पाकिस्तानी प्लैटिनम प्लेयर्स लेना है। मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे। जब कोई भी इंसान, कोई भी बड़ा प्लेयर जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसकी सैनिटी को बरकरार रखने के लिए उसको ये महसूस ना हो कि यार उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, मैं उसको ब्लेम गेम में नहीं जाता, मैं उसको कभी ब्लेम नहीं करूँगा, ये एक फेजेज है इंसान के। तो अगर कोई इंसान परफॉर्म ना करे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें, हम उसके ऊपर कीचड़ उछालें।
भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान सह फरीकी T20 सीरीज इन दिनों श्रीलंका में जारी है। भारत ने इस सीरीज में अपने तजुर्बेकार खिलाड़ियों को आराम देकर कुछ दीगर खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन खिलाड़ियों का आखिर मुस्तकबिल है क्या? क्या उनका काम तजुर्बेकार या सीनियर खिलाड़ियों की वक्ती तौर पर जगह लेना होता है? दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
भारत ने बांग्लादेश को 17 रन से शिकस्त दी और फाइनल में भी अपनी जगह पक्की की। सबसे अच्छी बात ये रही कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी खोई फॉर्म से आजादी हासिल की और रनआउट होने से पहले 89 रनों की शानदार पारी खेली। पिछली 7 पारियों में ये उनकी पहली हाफ सेंचुरी है। क्या फाइनल से पहले उनकी ये कामयाबी उनके खोए भरोसे को वापस ला सकेगी? क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान टीम के हैं, साउथ अफ्रीका में वनडे में उन्होंने रन किया, वैसे वहाँ वो फेलियर है, अदरवाइज तो उनकी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। फाइनल से पहले वो फॉर्म में आ गए हैं, टीम के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम नहीं है, उसके बावजूद भी फाइनल में पहुंच रहे हैं। ये दो चीजें दिखाता है, एक तो इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ और दूसरा शायद श्रीलंका की वीकनेस भी दिखाता है कि श्रीलंका वो टीम रही नहीं जो पहले थी।
दूसरी जानिब जब भारत इस टूर्नामेंट में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी के बिना खेलने उतरा तो सारा दबाव विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, केएल राहुल, मनीष पांडे, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज के कंधों पर आ गया। क्या वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट और ऋषभ पंत का आने वाला कल सुनहरा है? सवाल हमारा और जवाब प्रदीप मैगजीन का।
देखिए, इनको T20 में खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली जा रही है और आपको अपने मेन जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के बॉलर्स को फिजिकली प्रोटेक्ट करना है। आगे कितना जा सकते हैं वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में वो तो इनकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है।
2020 क्रिकेट ही सही, अगर इन्हें मौका मिलता रहा तो यहाँ से वे वनडे क्रिकेट में भी टीम में आ सकते हैं। फिलहाल तो इन सब की नजर भारत को फाइनल जिताने पर है।
और इसी के साथ अब अब्दुर्रशीद शकूर को शारजा से इजाजत दीजिए।
और शारजा ही से ये खबर भी अब्दुर्रशीद शकूर ने भेजी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन में आज खेले जाने वाले पहले मैच में पिशावर जलमी ने कामरान अकमल की सेंचुरी की बदौलत लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। शारजा के मैदान में खेले जाने वाले इस मैच में पिशावर जलमी ने 173 रन का हदफ 3 विकटों के नुकसान पर 2 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। कामरान अकमल ने हदफ के ताकुब में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन की पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 61 गेंदों पर 107 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। इस इनिंग्स पर कामरान अकमल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि वो PSL के इस एडिशन में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी यानी बैट्समैन भी बन गए हैं। पिशावर जलमी की जानिब से कामरान अकमल के अलावा मोहम्मद हफीज़ 27 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। इससे कबल लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकटों के नुकसान पर 172 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स की ख़ास बात ड्यूसच की इनिंग्स थी जिन्होंने 42 गेंदों पर 70 रन बनाए। पिशावर जलमी की जानिब से हसलनी ने 2 जबकि समीन गुल और वहाब रियाज ने 1-1 विकेट हासिल की। आज का दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान होगा, जिसकी तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आ सकते हैं, जहां आपको मैच की तफसील, मैच की तस्वीरें और अब तक PSL में होने वाले मैचों की तफासील भी आपको मिल सकती हैं। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सुहेल हलीम, प्रोड्यूसर असद अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जेमे गानी और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सैरबीन की टीम इजाज़त चाहती है, खुदा हाफिज़। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ नादिया सुलेमान।
Oh,
وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ وہ کاروبار کی معلومات مہیا کرنے سے متعلق جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سمن پہ تعاون کریں گے. اس سے قبل امریکہ نے گزشتہ صدارتی انتخاب میں مبینہ مداخلت اور سائبر حملوں کے الزام میں 19 روسی افراد اور اداروں پر پابندی لگانے کا اعلان بھی کیا. پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرے. شام میں باغیوں کے علاقے مشرقی غوطہ میں حکومتی فورسز نے دوبارہ شدید بمباری شروع کی ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق حکومت نے 70% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. کریملین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر کیے جانے والے کیمیائی حملے کے کیس میں صدر ولادیمیر پوتن کا نام لینا سفارتی اصولوں کی ناقابل معافی خلاف ورزی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.